السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. آج کی خطبے کا موضوع ہے جنگ حنین. جنگ حنین کا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد عجیب آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر. ابھی فتح مکہ کے موقع پر جو آزمائشیں تھیں ابھی ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر سے بھی آزمایا ہے، شر سے بھی آزمایا ہے، فتح سے بھی آزمایا ہے اور کبھی تکلیف سے بھی آزمایا ہے. فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عزم کیا کہ اب حوازن اور ثقیف، جو قریش کے بعد سب سے بڑی طاقت تھی اس خطے میں، کفر کی اس طاقت کو اب گرانے کا وقت آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عزم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر مدینہ سے آیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اور 2,000 نئے مسلمان تھے، نو مسلم تھے فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو مکمل تعداد 12,000 کی ہوئی. 12,000 کا لشکر لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں ثقیف کی طرف. ڈھالیں کم پڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، ابھی مشرک تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 2,000 درع ادھار پہ لینے کے لیے ان سے کہا. اب مشرک کیونکہ دنیا کے پجاری ہوتا ہے، عبد الدرم عبد الدینار ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ کہ آپ وسلم فاتح ہو چکے ہیں، اگر انکار کروں تو یہ بھی خدشہ ہے کہ مال لے لیں، یہ بھی اطمینان ہے کہ آپ وسلم ظلم کسی پہ نہیں کرتے، تو عجیب کشمکش کی حالت تھی ان کی. تو صفوان کہتا ہے میں آپ کو 2,000 درہ تو دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اب جنگ کا موقع ہے، اب اس کا دل اس کے مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہیں میرا مال جو ضائع نہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو کم سے کم میں اپنا جو میرے مال ہے، جو میرا دیر ہے، وہ تو واپس لے لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے. راستے میں دو عجیب واقعات ہوتے ہیں. پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, حُنَيْن کا دن, بڑا عجیب دن ہے یہ حُنَيْن کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, حُنَيْن کے دن کو یاد کرو جب تم لوگوں نے, جب تم لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا اور بعض لوگوں نے کہا بھی اتنی بڑے لشکر کو کوئی شکست دے نہیں سکتا, اتنی تعداد ہے ہماری, اتنی بڑی طاقت کو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا, آج ہمیں خسارہ ہونے والا نہیں, آج تو ہم جیت کر ہی واپس آئیں گے. کہنے والے نے کہہ دیا اذ اعجبتکم کثرتکم, دل میں کچھ تکبر سا پیدا ہوا, دل کی کیفیت تھوڑی سی بدلی. 12,000 کے لشکر مکمل تیاری کے ساتھ, آپ نظر اگر اٹھا کے دیکھیں تو 12,000 کہاں تک آپ کو نظر آتے ہیں, اور مکمل اسلحے کے ساتھ. تو بعض کے ذہن میں یہ بات آئی, جنگ بدر میں 313 کی تعداد تھی اور ہم جنگ جیت گئے تھے, اب تو ہماری تعداد ہی 12,000 کی ہے, کچھ ایسی باتیں ذہن میں چل رہی تھی. تو کسی نے کہہ دیا کہ آج ہم بڑے طاقتور ہیں, بڑے مضبوط ہیں, آج ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا, اپنی طاقت پہ ناز تھا, لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم تغنی عنکم شیئا, اس کثرت نے, اس طاقت نے آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور ساری کی ساری یہ کشادہ زمین تم لوگوں پر تنگ پڑ گئی. ہوا یہ کہ حوازن اور ثقیف, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, جنگ کے معاملے میں بڑے حریف تھے, ماہر تھے اور بہادر بھی تھے. ان کے سرداروں میں سے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہم, یہ جو ملاقات ہو رہی ہے, یہ جو جنگ ہو رہی ہے, یہ فیصلہ کن جنگ ہے, اس لیے اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں کیا وجہ ہے؟ حکمت عملی یہ ہے کہ کوئی شخص واپس پلٹے گا نہیں, ہر بند اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گا, مر جائے گا لیکن واپس پلٹے گا نہیں, بھاگے گا نہیں. تو اس سوچ کے ساتھ اپنے بیوی بچے اہل و عیال بھی لے کے آئے. ان کا ایک بزرگ تھا, بڑی عمر والا, اسے مشورہ دیا کہ یہ غلط بات ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, تم لوگ اپنے ساتھ اپنی کمزوریوں کو لے کے جا رہے ہو, اہل و عیال کمزوری ہوتی ہے, فیصلہ کن جنگ بھی کہتے اور اپنی کمزوری بھی ساتھ لے کے جاتے ہو. الغرض دو سرداروں کو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتے اسی کی بات مان لی جاتی ہے اور اپنے اہل و عیال بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں, مال و متاع بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور راستے میں بکھر جاتے ہیں, اپنے تیر اندازوں کو بٹھا دیتے مختلف جگہوں پہ. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آ رہے تھے, اس سے پہلے کہ حنین کی جگہ پر پہنچے ایک اور واقعہ ہو راستے میں، سیدنا ابو واقد اللیث رضی اللہ عنہ معروف و مشہور صحابی ہیں، ان کے قصہ بھی معروف اور مشہور ہے، ذات انواف کا قصہ اس نام سے احادیث کی کتابوں میں قصہ معروف ہے. فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے موقع پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، گواہی دے رہے ہیں، اور جب صحابی ایسی بات کرے تو یاد رکھے اندر کوئی عجیب سی بات ہونے والی ہے، یعنی قصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نئے نئے مسلم ہوئے تھے، ابھی تعلیم ہماری مکمل نہیں ہوئی تھی. انصاف دیکھیں صحابہ کا، حدیث اور قصہ کیسے بیان کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ہم نئے نئے مسلم ہوئے تھے تو راستے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ مشرکین کا ایک درخت ہے بیری کا، جسے ذات انواف کہتے ہیں. یہ درخت ان کے لیے مبارک درخت تھا، وہ اس درخت پر اپنے اسلحے کو لٹکاتے تھے تاکہ اس میں اس درخت کی برکت سے مزید طاقت آ جائے، اور پھر وہ اس کے بعد اس اسلحے کو استعمال کرتے تھے. جب ہم نے یہ صورتحال دیکھی تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت مقرر فرما دے تاکہ ہم بھی اپنے اسلحے کو لٹکا کے برکت حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے وہی بات کی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی، ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر لیں جیسے ان کے لیے ایک معبود مقرر ہے. اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، تو صحابہ کرام جنہوں نے یہ بات کی، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا، نو مسلم ہے تو صحابہ نا، جو نو مسلم 2000 ہوئے تو ان میں سے یہ معاملہ بھی ہوا، انہی میں سے وہ لوگ جنہوں کا ہم کثرت تعداد آج ہماری اپنی کثرت پہ ناز تھا، انہی میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بیری کا درخت مقرر کر دے. ذرا غور کریں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بات توحید اور ایمان کی آتی ہے اور اس کے ضد میں کفر و شرک کا خدشہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور کس طریقے سے منع کر دیتے ہیں، اگرچہ جنگ کا موقع ہے، خطرناک موقع ہے، جان ہتھیلی پر ہے، لیکن جب ایمان اور توحید کی بات آتی ہے تو پھر ایمانی توحید کو سب پہ مقدم کیا جاتا ہے، اپنی جان پر بھی مقدم کیا جاتا ہے. غلطی کی فوراً تنبیہ کی. یہ وہی راستے ہیں جو یہود اور نصارہ کے راستے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی ہے ضرور تم لوگ ان راستوں پر چلو گے، ان کے راستوں کو اختیار کرو گے. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا ڈیمانڈ کیا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی، 600 سال کی غلامی سے نجات عطا فرمائی. سمندر کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ اور اس گھیلی مٹی کو کس نے خشک کر دیا؟ طریقاً یبسن کس کے حکم سے ہوا؟ سمندر کے دونوں حصے جب کھل گئے، کالطود العظیم یعنی سمندر کے پہاڑ بن گئے، پانی کے پہاڑ کبھی دیکھیں؟ اور اس سے پہلے 9 آیات بینات، 9 عجوبے اور عجیب آیتیں جو عقل کو حیران کر دینے والی ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. آخری وقت نجات بھی محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا، معجزہ تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب باہر نکلے نجات حاصل کرنے کے بعد، سمندر کے دوسرے کنارے وہاں پر ایک قوم تھی جو بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو کسی نے دیکھ کے کہا، اے موسیٰ، اور بدتمیزی دیکھے ان لوگوں کی، نبی کی کوئی قدر نہیں، ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نہیں کہتے تھے. دیکھ لے قرآن مجید کے آپ سیاق و سباق، یا موسیٰ یا موسیٰ بار بار نام لے کے کہتے ہیں، اور آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، کبھی یا محمد سنا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سے بکر صدیق نے ایک مرتبہ کہا. جان دے کب؟ جو وسلم کو وفات ہوئی اور لوگوں کے دل لرز چکے تھے اور خدشہ تھا کہ راہ راست سے نہ ہٹ جائے اور پریشان کن معاملہ تھا. یہاں تک کہ سیدنا عمر خطاب نے فرمایا جو یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، تو میں اس کے سر قلم کر دوں گا. وہ تو صرف اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وقتی طور پہ. جب ایسے معاملے کو دیکھا تو ممبر پر کھڑے ہو کے سیدنا بکر صدیق حمد و ثنا کے بعد خطبے میں فرماتے ہیں جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو وفات پا چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے. لیکن بنی اسرائیل کو دیکھیں آپ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، اب ہمارے لیے بھی ایک الہ مقرر کر دیں جیسے کہ ان کے لیے ایک الہ اور معبود ہے. سبحان اللہ، کیا اس بت نے ابھی تمہیں نجات عطا فرمائی؟ کیا اس بت کی وجہ سے فرعون پر تم لوگ غالب ہوئے؟ کس نے تمہیں نجات عطا فرمائی فرعون کے شر سے؟ 600 سال کی غلامی کی، آزاد غلامی سے کس نے آزاد کیا؟ وہ صحابہ کرام میں سے جو جنگ حنین میں شریک تھے، ان 2000 میں سے جو 9 مسلم تھے، ان کی ڈیمانڈ تو دیکھے، صرف سوال کیا، ابھی عمل نہیں کیا، صرف عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بیری کا درخت مقرر کر دے. اور بیری کا درخت ہیں کافی، صرف آپ اشارہ کر دے کون سا درخت ہمارے لیے مناسب ہے، موضوع ہے، تاکہ ہم بھی اپنے اسلحہ کو لٹکا کر ہم بھی برکت حاصل کر لیں. صرف برکت کی بات ہو رہی ہے، درخت کو معبود نہیں بنایا جا رہا، حاشاہم، ہرگز نہیں. یعنی کہ ہم نے درخت کو سجدہ کرنا ہے، نعوذ باللہ. درخت سے صرف برکت حاصل کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید غصے میں آ کر کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگوں نے وہی بات کی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، ہمارا معبود مقرر کر دے. صحابہ کرم حیران و پریشان ہو گئے، ارے بات تو صرف تبرک ہی ہو رہی ہے، ارے برکت حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور جس چیز کی دلیل نہیں، جس میں برکت کی دلیل نہیں ہے، اس کو مبارک سمجھنا بھی شرک اصغر ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم جب توحید و شرک کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ خفا ہو جاتے ہیں یا بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی صرف توحید و شرک کی یا تو کچھ آتا نہیں ہے، ہر بات پہ عقیدہ، ہر بات پہ شرک، یہ لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. عجب بات ہے واللہ، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تنبیہ فرمائی؟ جب مسئلہ عقیدے کا آتا ہے، ایمان اور توحید کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر تفرقہ نہیں دیکھا جاتا. جو لوگ توحید پر جمع نہیں ہونا چاہتے، جو لوگ صحیح عقیدے پر اکٹھا نہیں ہونا چاہتے، تو تفرقہ وہ چاہتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے، جو ان کو حق کی طرف بلاتا ہے وہی فتنہ چاہتا ہے، وہی تفرقہ چاہتا ہے امت میں. جو توحید کی دعوت دیتا ہے، اتباع سنت کی دعوت دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اپنے اماموں کی بات کو چھوڑ دو جو قرآن سنت کے مخالف ہیں، وہ تفرقہ چاہتا ہے. اور اس کے ضد میں جو لوگ کہتے ہیں اپنے امام کی بات کو آگے رکھو اور قرآن اور حدیث کو، وہ سمجھنے والے تھے صرف انہی کی بات صحیح ہے، اگر ٹکراؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو سمجھ لو منسوخ ہے، وہ تفرقہ نہیں چاہتے، وہ حق پر ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. حق بات ہوئے آپ ادب کے ساتھ بات کریں، آپ حکمت کے ساتھ بات کریں، لیکن بات کریں. اگر کوئی حق کو سننے کے بعد خود دور ہونا چاہتا ہے، رسول جماعت کے دائرے سے خارج ہونا چاہتا ہے، تو وہ جانے اس کا راستہ جانے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ آگ اور پٹرول ایک ساتھ، پھر آگ بھی نہ لگے، شعلے بھی نہ بھڑکے، کیسے ممکن ہے؟ امت نے آج اکٹھا ہونا ہے حق کی بنیاد پر، دل میں کچھ ہے اور منہ پر کچھ اور ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ادھر سے سینے سے بھی لگاتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، دل میں بغض و نفرت ہے. یہ کون سا اجتماع ہے؟ یہ کون سا اتحاد ہے؟ اور یہ کیسا اتحاد ہے؟ جب تک دل پاک اور صاف نہیں ہوتے اور توحید اور سنت پر ہم اکٹھے نہیں ہوتے، منہج سلف پر ہم قائم نہیں ہوتے، میرے اور آپ کی سمجھ میں اگر فرق ہے، تو پھر ہماری، ہم دونوں کی سمجھ کو ہم ایک کر سکتے ہیں، متحد کر سکتے ہیں صحابہ کرم اور سلف کی سمجھ کے مطابق. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کسی ایک نے بھی، اگرچہ نو مسلم بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے بعد، اس رہنمائی کے بعد، کس نے اپنے اسلحے کو لٹکانا، دور کی بات دیکھا بھی نہیں درخت کی طرف. یہ اتباع سنت ہے، اور اسے کا آج فقدان ہے واللہ امت میں. آج توحید اور سنت آج امت میں عام کر کے دیکھ لیں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں امت کی حالت بدل جائے گی. آج ہم ذلیلوں کے بھی ذلیل ہیں. یہود کون ہیں؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر لکھ دیا گیا، ان کے رب نے ان پر لکھ دیا. کیا لکھا ہے؟ ذلت اور رسوائی اور محتاجی لکھ دی ہے. آج ہم ان کے محتاج کیوں ہیں؟ آج ہمارے سروں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ آج ہم ذلیلوں کے ذل کیوں بن گئے ہیں؟ کس چیز کا فقدان ہے؟ تعداد کا فقدان ہے؟ اسلحہ کا فقدان ہے؟ کس چیز کا فقدان ہے آج؟ اگر فقدان آج امت میں ہے تو توحید اور سنت کا فقدان ہے، صحیح منہج کا فقدان ہے، صحیح راستے کا فقدان ہے. اور جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، آپ نہ دیکھیں جماعت کی طرف، نہ دیکھیں اپنے علماء کی طرف، اپنے دل کے اندر اپنے ضمیر سے پوچھیں جس راستے پر میں چل رہا ہوں کیا یہی حق راستہ ہے؟ کیا یہی قرآن اور سنت کا راستہ ہے؟ کیا یہی سلف کا راستہ ہے؟ یہی منہج سلف ہے؟ صحابہ اکرام ایسے کرتے تھے، دیکھ لیں صحابہ اکرام کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، جب حنین کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو جاتی ہے، کوئی نہیں پتہ کون کہاں سے مار رہا ہے اور کسی کو اندازہ نہیں کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ، ایسے متفرق ہوئے 12,000 کا لشکر، یہ طاقت اچانک منتشر ہو جاتی ہے. عجب بات دیکھیں کہ اکیلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رہ جاتے ہیں، اکیلے. 12,000 لشکر کہاں گیا؟ متفرق ہو گئے سارے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھوڑے پہ سوار نہیں تھے اور نہ ہی اونٹ پہ سوار تھے، اپنے سفید خچر پہ سوار تھے. جانتے خچر کی سپیڈ تیز نہیں ہوتی، یہ حکمت تھی سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میدان کو چھوڑنے کے جانے والے نہیں تھے. یاد رکھیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے، آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں مدد کے لیے اللہ کے حکم سے. لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا تو اکیلے تھے، تیروں کی بارش ہے، منتشر ہو گیا سب. اور صحابہ کرام جو بڑے، سب یہ سمجھتے ہیں کہ فلان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں فلان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب دیکھو 12,000 میں سب ایک، اب 12,000 ذرا سوچیں اسے کتنی بڑا لشکر ہے، اور ہر بندہ یہ سوچتا ہے اچھا کوئی تو ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے یہ، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. جب یہ نعرہ مشرکین کے کانوں میں گیا تو وہ بھی ذرا دہل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو سیدنا عباس قریب تھے تو واپس پلٹے فوراً. سیدنا العباس علیہ وسلم چاچا اور سیدنا ابو سفیان ابھی مسلمان ہوئے. عجب بات دیکھی، دونوں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر سیدنا عباس کی آواز جہوری تھی، بلند آواز تھی، تو انہیں آواز دی، کہاں گئے بیعت الرضوان والے؟ جس کے کان میں آواز پہنچی وہ فوراً پلٹک، تیروں کو نہیں دیکھا، موت کو نہیں دیکھا، تکلیف کو نہیں دیکھا، پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل میں ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ صحابہ کرام چھوڑ کے بھاگ گئے، نہیں، ان کو یہ گمان تھا کہ کوئی ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 12,000 میں سے اگر 1,000 علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو دفاع بہترین طریقے ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور یہ پتہ ہے کہ صحابہ جان دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی. اور ایک سزا تھی، وجہ کیا ہے؟ ابھی جو راستے میں تم لوگوں نے بات کی تھی نا، آج ہمارے جیسا کوئی نہیں، طاقت پہ ناز ہے، تعداد پہ ناز ہے، دیکھو تمہاری طاقت نے کیا کیا تمہارے ساتھ، کیا سمجھتے ہو؟ اپنی طاقت سے تم جیتتے ہو؟ تمہاری کامیابی تمہاری طاقت سے تعداد سے جڑی ہوئی ہے؟ نہیں واللہ، سب سے پہلے یہ ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے، توحید کی طاقت ہے، اتباع سنت کی طاقت ہے، اور اس کے بعد پھر اصل کی طاقت ہے. نافرمانی یہ وہ مصیبت ہے جو ناکامی اور ہلاکی کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے. 12,000 نے سب نے نہیں کہا، 2,000 نو مسلم نے سب نے نہیں کہا، ان میں سے بعض نے کہا، لیکن اثر سب پہ ہوا کہ نہ ہوا. نافرمانی کی مصیبت اور نحوست ایسے ہی ہوتی ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں آپ جہاد سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، واللہ منع نہیں کرتے ہم. جو یہ سمجھتا ہے کہ جہاد آج ممکن نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، جو جہاد کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے، جب لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جہاد عبادت ہے، جہاد کرنا تو جہاد نبوی کرو، جیسے آپ وسلم کرتے تھے، جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، سمجھو کہ سنی جہاد کیا ہے، بدعتی ہو، بدعی جہاد کو چھوڑو. تو لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، جن کا عقیدہ اچھا ہے، جو اہل حدیث جہاد کر رہے ہیں، وہ کیوں نہ کرے؟ میرے بھائی، آج امت میں نافرمانی تو دیکھے کہاں تک پہنچ گئی ہے، شرک، بدعات، خرافات. آج مزارات کو دیکھے کیسے تعمیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو دیکھے، مساجد کو کیسے ویران ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر صحابہ کرام سے ایک لفظ کی غلطی کی وجہ سے ان کو آزمایا جاتا ہے، اور بہت برا دن تھا یوم حنین صحابہ کرام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں برا دن نہیں دکھائے گا. انہوں نے صرف تبرک کی بات کی تھی، درخت سے کیا بھی نہیں تھا. آج شرک اکبر امت میں عام ہو چکا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، آج ہمیں برا دن نہیں دیکھنا؟ سبحان اللہ، پھر کیسا انصاف ہے یہ؟ ان عظیم لوگوں کو اور امت میں اللہ کی قسم، ان سے اچھا اور بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں تو وہ اولیاؤں کے بھی سردار ہے، ہمارا ایمان ہے. فوراً آزمائے گئے، اگلی جنگ میں نہیں، اسی جنگ میں آزمایا گیا. تو آج بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، پھر یہ جو چھوٹا سا ٹولہ ہے، جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، ان کو کامیابی کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ یہ وجہ ہے، شرک اور بدعات و خرافات کی نحوست عام ہو چکا ہے امت میں. اور پھر یہ جو کہتے ہیں ہمارا صحیح عقیدہ ہے، کیا ان کے ہاتھ معصوم خون سے آلود نہیں ہوئے؟ کیا معصوم جانیں ان کی وجہ سے نہیں ضائع ہوئی؟ کیا فساد برپا نہیں ہوا ان کی وجہ سے؟ آج منہج تکفیر و تفجیر کہاں سے آیا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ کیا یہ آج سوچ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہم منع کرتے ہیں دہشت گردی سے، جو جہاد نبوی ہے، ہم تو کیا کوئی بھی اسے منع نہیں کر سکتا. دنیا کے سارے علماء مل بھی جائے، وہ بھی منع نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاد تا قیامت رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہمارا ایمان ہے، یہ ہو کے رہے گا. تو آج ہمیں خود دیکھنا چاہیے، قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ہم نماز پڑھتے ہیں، بغیر علم کے پڑھ نہیں سکتے. اگر آپ کو نہیں پتہ تشہد میں پڑھنا کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور جو پڑھنا چاہتا ہے نماز بغیر علم کے، اس کی نماز نماز نبوی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. واللہ غلطی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. تو آج پھر جہاد بغیر علم کے کیسے کیا جا رہا ہے؟ کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے؟ صرف جان دینے کا جذبہ ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد عبادت ہے اور عبادت کے شروط اور ضوابط ہیں، اور بغیر شروط و ضوابط کے عبادت عبادت ہو نہیں سکتی. جب صحابہ کرام نے حضرت عباس کی یہ بات سنی تو سب اکٹھے آ وسلم کے، اور 12,000 کا لشکر پھر سے جمع ہوا اور ایسا حملہ کیا کہ حوازن میں سے بعض قطر و بعض ایسے بھاگے کہ اپنے اہل و عیال بھی بچے بھی چھوڑ گئے، مال متاع بھی چھوڑ گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا. ابتداء میں آزمائش اور انتہا میں کامیابی. آج ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے راستے ٹھیک کر لیں، اپنے ترازو سیدھے کر لیں، اور اپنی زندگی کو علم سے روشن کر دیں، توحید اور اتباع سنت سے روشن کر دیں. واللہ ہماری حالت بدل سکتی ہے اور ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا حوازن کا، وہ تقسیم کرنا شروع کیا، اور اتنا دیا کہ دیکھنے والا حیران. 100 اونٹ سے کم کسی کو دیا نہیں. 100 اونٹ جانتے ہیں، ایک اونٹ یعنی ایک مرسڈیز گاڑی کے برابر آج کے زمانے میں. کسی آپ نے ایسے سخی کو دیکھا ہے جو ایک ایک شخص کو 100 مرسڈیز گاڑی دیتا ہو؟ یہ آپ کی 100 مرسڈیز گاڑی یا آپ کی، میں ایسے مثال دے رہا ہوں. اونٹ اس زمانے میں اتنی قدر و قیمت اونٹ کی تھی اس زمانے میں. اور ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو ان میں سے اکثر ابھی 9 مسلم ہوئے. انصار میں سے کسی انصاری کو کچھ بھی نہیں دیا. ایک اور آزمائش، اب جنگ کے بعد ایک پھر اور آزمائش. تو انصار میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالی مغفرت فرمائے، دعا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے ہوں کے رشتہ داروں کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے جا رہے ہیں اور ہم میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب اتنی مال ہے کہ تقریباً 60,000 اونٹ ہے بس. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ 24,000 ایک روایت میں آیا ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہے، باقی مال اور ہے. تو اگر 10-10 اونٹ بھی دے دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نہیں. یعنی ایک سوچ آتی ہے کہ ہم مدینہ سے سفر کر کے اللہ کے لیے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب باری آئی ہے وہ مال غنیمت حق ہوتا ہے، پتہ ہے مال غنیمت جو ہے جب تقسیم ہوتا ہے جو جنگ میں شریک ہوتا ہے ان کا حق ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے صرف یہ سوچا، آپس میں کچھ بات کی. سید سعد بن عباد رضی اللہ عنہ آپ سے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصار میں سے بعض لوگ کچھ ایسا کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد تم کہاں ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے قوم میں سے ہوں. سچ بولتے ہیں سبحان اللہ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں ہم جھوٹ بولے نہیں، میں بھی اپنی قوم میں سے ہوں. میں کہاں سے ہوں؟ میں بھی بشر ہوں، اپنی قوم میں سے ہوں. کہتے ٹھیک ہے ان کو ایک جگہ پہ جمع کرو. ان کو ایک جگہ جگہ پہ جمع کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ایک چھوٹا سا مختصر سا خطبہ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں حمد و ثنا سے، پھر کہتے ہیں یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، میں نے ایسی بات سنی ہے جو آپ لوگوں نے کہی ہے کہ آپ لوگ اس سے خفا ہے. کیا میں نے تم لوگوں کو گمراہ نہیں پایا پھر میری وجہ سے تمہیں ہدایت ملی؟ کیا تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ پھر میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا؟ کیا تم محتاج نہیں تھے، فقیر نہیں تھے؟ پھر میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کیا؟ فقالوا بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ، آپ سچ فرما رہے ہیں، ہم ایسے ہی تھے اور ایسے ہی ہے. اور یہ کہا اللہ و رسولہ امن و افضل، اللہ علیہ وسلم ہی کی احسان ہے ہمارے اوپر، ہم یہ اقرار کرتے ہیں. فقال الا تجیبونی یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے تم؟ فقالوا بما نجیبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں کیا جواب دیں؟ ولرسوله المن والفضل، احسان تو آپ ہی کا ہے ہمارے اوپر، اب ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یوں کہہ سکتے ہو، اگر کہنا چاہو تو، اور اگر کہتے تم سچے ہوتے، آپ ہمارے پاس آئے تھے، لوگوں نے جھٹلایا تھا اور ہم نے تصدیق کی اور ایمان لے کے آئے. لوگوں نے تمہیں نکالا تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی. آپ فقیر تھے، محتاج تھے، ہم نے تمہاری مدد کی. اے انصار کی جماعت، کیا تم لوگ اس لیے خفا ہو مجھ سے کہ دنیا کا کچھ حصہ میں نے بعض ایسے لوگوں کے دیا تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور ان کا اسلام اور دین مضبوط ہو جائے؟ کیا تم لوگ اس لیے خفا ہو مجھ سے؟ اور تم لوگوں کو میں نے تمہارے اسلام کے حوالے کیا، یعنی تم لوگوں کا ایمان مضبوط ہے، میں جانتا ہوں تم لوگوں کو ایمان کی مضبوطی کے لیے کچھ دنیا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ان لوگوں کو تھی جن کو میں نے دی ہے. اے انصار کی جماعت، کیا تم لوگ اس چیز پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکری اپنے ساتھ لے کے جائیں اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا، اور اگر لوگ کوئی راستہ اختیار کر لیتے اور انصار کوئی اور راستہ اختیار کر لیتی تو میں انصار کے ساتھ انصار کے راستے پر چلتا ہوں نظر آتا. اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما، ان کی اولاد کی اولاد پر رحم فرما. سارے کے سارے انصار کی جماعت روتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان کی داڑیاں تر ہو گئی، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی ہیں، جو تقسیم آپ نے کی ہے ہم اس پہ راضی ہیں، یہی عین انصاف ہے، اس سے بہتر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے اتنی محبت کرتے تھے، کہ دنیا والے ہنار و پریشان ہو جاتے ہیں. موقع دیکھیں آپ، جنگ کا موقع ہے، نو مسلم بھی ساتھ ہیں، پرانے ساتھی بھی ساتھ ہیں، اور مال بہت زیادہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو بھی 10-20 دے دیتے، 100 ان کو بھی دے دیتے، لیکن نہیں، ان کا ایمان مضبوط ہے، یہ دنیا قربان کرنے والے ہیں دین کے لیے، اور وہ ابھی نو مسلم ہیں، ابھی ان کو ایمان کی مضبوطی باقی ہے. اور انہی میں سے میں نے بتایا صفوان بن امیہ ابھی شرک پر تھا، اور فتح کے بعد دیکھ رہا ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں اونٹ ہی اونٹ ہیں سارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صفوان کو، صفوان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صفوان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اونٹ آپ ہی کے ہیں. کہتے ہیں صفوان تمہیں پسند ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بہت خوبصورت اونٹ ہے، بہت پسند ہیں. کہتے ہیں صفوان سارے تیرے ہیں. صفوان کی آنکھیں تر ہو گئی، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یہ نبی ہی ہو سکتا ہے. ایسا انسان، ایسا شخص، یہ اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے. یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، دنیا کے بادشاہ لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے ہیں تو گن کے دیتے ہیں. یہ جو بغیر گن کے دے رہا ہے یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صفوان نے ہمیشہ اس بات کو یاد کیا. 2000 درہم بھی بھول گئے جس کے لیے وہ آیا تھا، دنیا کی محبت لے کے آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہدایت دی کہ صحابی بن کر واپس لوٹے. شرف جانتے صحابی کا کیا شرف ہے؟ پہلے صرف صفوان بن امیہ تھا، اب وہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سیدنا ہو گیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف رخ کرتے ہیں، جو لوگ واپس چلے گئے ہیں ان کا بھی تو حل کرنا ہے. اور طائف قلعے میں محفوظ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار کر لیا طائف کا. ایک مہینے کے قریب یا زیادہ تھوڑا سا یہ حصار رہا، صرف پتھراؤ ہوا دونوں فریقین سے، کیونکہ ثقیف جو ہیں وہ اپنے قلعوں میں تھے اور اوپر سے مارتے تھے، پتھراؤ ہوتا تھا. تو بعض صحابہ کو چوٹیں لگیں، وہ زخمی ہوئے، ان میں سے کوئی باہر نہ نکلا اور نہ ہی اس نے اسلام قبول کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں. تو بعض صحابہ نے عرض کی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے نہیں چھوڑ کے جائیں گے، اب فتح ہمارے سامنے ہے، اب یہ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، لرزے ہوئے ہیں، اتنے دن ہم نے حصار کیا ہے، مہینہ ہو گیا ہے، چند اور ٹھہر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک، خاموشی اختیار کی. پھر دوسرے پھر پتھراؤ ہوا، پھر بعض صحابہ کو مزید چوٹیں لگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں. تو دوسرے تیسرے دن پھر صحابہ نے بھی عرض کی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فرماتے ہیں، واپس جانا چاہیے. سبحان اللہ. تو کسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بد دعا کیجیے. یہی طائف تھا، یہ اہل ثقیف تھے جو چند سال پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے مارا تھا، تکلیف پہنچائی، اور اسی طائف سے ان اہل ثقیف والوں نے طائف سے باہر نکالا تھا، اور اتنی پتھر مارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی خون سے لتپتھ ہو گئے. اب ہٹ دھرمی سے مظاہرہ بھی کر رہے ہیں کہ اسلام بھی قبول نہیں کرتے، اور بزدل ہیں، باہر آتے نہیں جنگ کے لیے، اب کیا معاملہ رہتا ہے؟ تو کسی نے کہا آپ بد دعا کیجیے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللهم اهد ثقيفا وات بهم، یہ اللہ ثقیف کو، اہل ثقیف کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور ان کو میرے پاس لے کے آئے. اب میں پہنچا وہ آنا نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ تو ہی ان کو ہدایت دے دے تاکہ لوگ میرے پاس خود چل کے آئے. سبحان اللہ, اہل تقیف سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ایک دعا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کام کیا جو 12,000 تلوار نے نہیں کیا. سبحان اللہ. جنگ حنین کا واقعہ ہمارے لیے عبرت کا واقعہ ہونا چاہیے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں. بعض لوگ قصوں کے شوقین ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں قصے سننے میں, بچوں کو بھی قصے سناتے ہیں. اور عجب بات یہ ہے کہ جھوٹے قصے خود گھڑ لیتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح سیرت ہے, جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہے, جنگ حنین کا قصہ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کی اصل صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کی اصل قصہ موجود ہے, اور ذات و انواس کا قصہ, بیری کے درخت کا قصہ ترمذی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ صحیح قصے ہیں, قرآن اور سنت کی روشنی ہے. اگر یہی قصے ہم اپنے بچوں کو سنائیں, اپنے گھروں کی رونق آپ وسلم کی سیرت سے بنائیں, واللہ ہمارے گھروں کے حالات بھی بدل جائیں. جھوٹے قصے سنا کر ہم جھوٹے بھی بن جاتے ہیں, بچوں کو بھی جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں. ظلمات بعض وفوق بعض, کیا ملے گا؟ پھر کہتے ہیں بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں, فیری ٹیلز کہتے, خود کہتے فیری ٹیلز ہیں, جھوٹ ہے, فریب ہے. کتابیں مل کتاب اوپر لکھا میں جھوٹ ہوں, اوپر لکھا ہے فیری ٹیلز. وہ خریدتے بھی ہیں, بچوں کو تحفے میں بھی دیتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیرت النبی کے قصے کیوں نہیں سناتے اپنے بچوں کو ہم؟ واللہ بچوں سے بڑھ کر ہمیں اشد ضرورت ہے. جنگ حنین کا قصہ کتنی عبرتیں ہیں, کتنے پیغام ہیں ہمارے لیے, کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جنگ حنین کا قصہ اگر ہم صرف کانوں سے نہیں دل سے محسوس کر کے سنیں, دل کو کھول کے سنیں, تو آج جو بڑی مصیبتیں ہیں امت میں, شرک اور بدعات جو عام نظر آتے ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی, کیا ایسے رہیں گے؟ تبدیلی اوپر سے نہیں آتی, تبدیلی یہاں سے ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان تھے, اکیلے تھے, اور پورے مکہ میں سارے کے سارے مشرکین تھے. اور آج آپ دیکھیں ان کی دعوت کی برکت سے, دیکھیں آپ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہراتا ہے کہ نہیں؟ آپ یہ دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں کہ اسے تبدیل ہونا چاہیے, اسے بھی تبدیل ہونا چاہیے, اسے کیوں نہیں تبدیل ہونا چاہیے, یہ سب سے آخر میں کیوں ہے؟ میں نے نہ تو آپ کا جواب دینا ہے, نہ تو آپ کا جواب دینا ہے, میں نے اپنا جواب دینا ہے. اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کریں, توحید کو سمجھیں کیا ہے, کلمہ توحید کا معنی کیا ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, کلمہ توحید کے ارکان ہیں, شروط ہیں, ضوابط ہیں. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ عقیدے کی وجہ سے ہم متفرق ہو جاتے ہیں, امت پہ تفرقہ ہوتا ہے, تو یہ جہالت ہے ان کی. اگر توحید جدا کرتا ہے, اگر صحیح عقیدہ جدا کرتا ہے, تو پھر ہمیں ملائے گا کیا؟ ہم کیسے ملیں گے, کیسے متحد ہوں گے, مجھے بتائیں. نماز ہمیں ملائے گی؟ اسی حرم مکی میں اس پاک سرزمین پر، دنیا کی پاک ترین سرزمین ہے، چار مسلح ہوا کرتے تھے کہ نہیں؟ آل سعود کی حکومت سے پہلے چار مسلح تھے، چاروں امام کے اپنے اپنے محرابیں تھیں، چار جماعتیں ہوا کرتی تھیں، ہمیں نماز تو نہیں ملا سکی۔ جو ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، کیا ہمیں زکوٰۃ ملے گی؟ صدقات الخلاص سے ہم متحد ہوں گے؟ ہم حج سے متحد ہوں گے؟ وہ کون سی بنیاد جس پر متحد ہو سکتے ہیں؟ جانتے ہیں کیا ہے وہ چیز؟ توحید ہے۔ وان هذه امتكم امه واحده وان ربكم فاعبدون، اور تمہاری امت ایک ہی امت ہے ساری، ہم سب ایک ہیں، اور میں تمہارا رب ہوں، بس ایک میری ہی عبادت کرے۔ فاعبدون یعنی فاعبدونی، صرف میری ہی عبادت کرے۔ توحید عبادت پر ہم متحد ہو سکتے ہیں، اگر توحید عبادت ہمیں متحد نہیں کر سکتی تو واللہ ہم ہو بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب تک دل پاک نہیں ہوتے شرک بدعات اور خرافات سے، تو ہمارے جسم کو آپس میں ملنا اور متحد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل اتحاد دل سے ہوتا ہے، جب تک یہ شرک اور بدعات اور خرافات موجود ہیں تو اتحاد ممکن نہیں ہے۔ دائیں بائیں نہ دیکھیں، آگے پیچھے نہ دیکھیں، یہاں سے شروع کریں، میں نے اپنا حساب دینا ہے، آج اس وقت اگر میں مر جاتا ہوں اور موت حق ہے، اور موت کا فرشتہ سوال نہیں کرتا مر روح قبض کرنے سے پہلے، اور یہ نہ کبھی کہنا کہ ابھی میں صحت مند ہوں، ابھی میں کم سن ہوں، ابھی میں نے اور بھی زندہ رہنا ہے۔ کیا دیکھتے رہے اپنے ارد گرد کیسے ایسے لوگ تھے جو آپ سے زیادہ صحت مند تھے اور آپ سے کم سن تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ قبر کے اندر ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پہلے کہ موت آئے اپنا محاسبہ خود کرے کہ اگر اس وقت مجھے موت آ جاتی ہے تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ میں اس لائق ہوں کہ اپنے رب کے سامنے حساب دے سکوں؟ میرا عقیدہ کیسے ہے؟ کیا میں صحیح راستے پہ ہوں کہ نہیں؟ کیا منہج سلف پر قائم ہوں کہ نہیں؟ اگر ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرے، ثابت قدمی کی دعا کرے اور مزید مضبوطی حاصل کرے، اور اگر نہیں ہے تو واللہ ابھی وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ اپنے آپ کو بدلیں قرآن سے، صحیح حدیث سے، منہج سلف سے، سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر والوں کو بدلیں، جب معاشرے میں ایک گھر میں قرآن اور توحید اور سنت کی روشنی کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے گھر میں بھی ہوتا ہے، پھر دسویں گھر میں بھی ہوتا ہے، پھر معاشرہ بدلتا ہے۔ اور جب تک ہم ایسے رہیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی ایسے رہے گا، ہماری امت بھی ایسے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔